سادا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
ادبی مجلے سادا رنگ کے تازہ شمارے کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ہمارے شمارے کی صوتی جھلکیاں روبرو انجمن ترقی اردو کی اعزازی سیکرٹری ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے ہمارا مکالمہ۔
اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے رسالہ قومی زبان چھپتا ہے اور ہر ماہ باقاعدگی سے یہ بابا اردو نے اسے جاری کیا تھا سن 1948 میں، جب سے یہ ہر ماہ باقاعدگی سے آ رہا ہے اور اب بھی باقاعدگی سے آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کتابوں کی فروخت، تو گزشتہ سال ہم لوگوں نے جتنی بھی وہاں پہ کتابوں کی نمائش ہوئی، عالمی لاہور میں ہوئی، اسلام آباد میں ہوئی، کراچی میں ہوئی، تو ہم 50% پر اپنی کتابیں نان پروفٹ بیچتے ہیں بیسس پہ، تو 12 لاکھ روپے کی کتابیں صرف انجمن کی کتابیں اور رسائل فروخت ہوئے اس سال کے دوران۔ یہ کوشش کی ہے ہم نے کہ کتابوں کے جو کلچر ہے، کتاب پڑھنے کی طرف راغب کریں۔
کلام شاعر بزبان شاعر میں محترمہ سیما غزل کا کلام انہی کی آواز میں۔
قیامت کا گھاؤ آنکھیں تھیں، میرا پہلا لگاؤ آنکھیں تھیں، ایک تہذیب تھا بدن اس کا، اس پہ ایک رکھ رکھاؤ آنکھیں تھیں، جن کو اس نے چراغ سمجھا تھا، جن کو اس نے چراغ سمجھا تھا، اس کو یہ تو بتاؤ آنکھیں تھیں۔
تفہیم غالب دیوان غالب کی غزل نمبر 232 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی۔
اس غزل کی خوبی اس کے مضامین کے تضاد میں ہے، اور جس طرح غالب نے ان سب مختلف مضامین کو ایک بحر میں شامل کیا ہے، کیونکہ قافیہ اور ردیف کی جو بندشیں ہیں اس میں بعض دفعہ مختلف خیالات کا اظہار ناممکن ہو جاتا ہے، تو دیکھیے مرزا اسد اللہ غالب نے یہ کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہیں منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی۔
اور آخر میں کرشن چند کا ایک تاثراتی افسانہ نیا خزانہ سنائیں گے خالد حمید۔
خزانہ؟ ہاں، اس نے کہا بالکل نیا خزانہ ہے، دیکھو گے؟ میں نے کہا دکھاؤ، دیکھیں گے، لیکن تمہارا پہلا خزانہ کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا وہ میں نے مالی کے لڑکے بچو کو دے دیا۔ اتنا کہہ کر لڑکے نے اپنی بند جھولی میرے سامنے کھول دی۔ سب سے پہلے اس نے ماچس کی ایک ڈبیا نکالی، اس ڈبیا کو اس نے یوں کھولا جیسے تماشا شروع ہونے سے پہلے اسٹیج سے پردہ ہٹایا جاتا ہے۔ میرا خزانہ دیکھو گے۔
یہ تھی ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلک۔
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں، جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر، طویل دورانیے کے مذاکرے، اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے۔ ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت، خواتین اور نوجوانوں کے مسائل، تعلیم، امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں۔ مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-789۔ نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 0800-777-789۔
پروگرام کا آغاز ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کے ساتھ ایک گفتگو سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ان دنوں امریکہ آئی ہوئی ہیں اور ان کا تعارف کسی تفصیل کا محتاج نہیں۔ انجمن ترقی اردو کی اعزازی سیکرٹری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ محقق بھی ہیں، معلمہ بھی، اور اردو ادب کی ترویج اور فروغ کی ایک سرکردہ شخصیت۔ ہماری گفتگو کا آغاز ان کے امریکہ آنے کی غرض و غائز سے ہوا اور اس کے بعد انجمن کے حوالے سے بھی تفصیلی بات ہوئی۔
اور اس مرتبہ جو میں آئی ہوں تو یہ بہت بڑا ایک اوکیشن تھا کہ میڈیسن میں جہاں ہر سال ساؤتھ ایشیا کانفرنس ہوتی ہے, اور یہ اس سال 44th اینول سالانہ کانفرنس تھی. اس میں مجھے شرکت کا موقع ملا, اور اس سے پہلے ترکی میں 11 نومبر کو میں گئی تھی. 12 سے 15 نومبر تک وہاں ترکی میں اردو تعلیم کے 100 سال مکمل ہونے پر, ایک صدی مکمل ہونے پر وہاں ڈاکٹر حلیل توکار نے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا تھا. تو اس میں بھی میرا پیپر بھی تھا, میں نے بھی مقالہ بھیجا تھا, جس پر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, زہدہ خاتون شروانیہ, 1894 سے 1922 تک تھی.
اچھا, وہاں ترکی میں آپ کو جو ترکی کے رہنے والے ہیں جو اردو سے وابستہ ہیں, تو ان کی کاوشیں اور اس تعلیمی ادارے کی یونیورسٹی کی کیسی لگیں آپ کو؟
بہت اچھی, کیونکہ ان کے طلبہ جو تھے وہ ہماری میزبانی کر رہے تھے, اور خود خلیل توکار صاحب نے جن کاوشوں سے اتنی بڑی کانفرنس کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہے, اور اتنے تقریباً 100 کے قریب مندوبین ساری دنیا سے آئے ہوئے تھے, ان سب کی میزبانی کرنا, اور بیک وقت کئی کئی اس میں سیشنز چل رہے تھے, ان سب کو آرگنائز کرنا, اور پھر ان کے ساتھ ان کے جو طلبہ تھے وہ غیر معمولی اردو سے محبت کرنے والے بھی اور مہمان نواز بھی, اور اس کانفرنس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں. تو اور ویسے بھی ترکی اور ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ کے جو مسلمان ہیں خصوصاً, ان سے ان کو ایک روایتی لگاؤ رہا ہے, اور پاکستان کے ان کو وہ برادر پاکستان کہتے ہیں, تو بہت اچھا لگا. اور خاص ان کے بچوں میں بہت شوق ہے اردو پڑھنے کا, اس وہاں پہ اردو کی ایک روایت رہی ہے جو ابھی تک قائم ہے, اور خوشی کی بات ہے کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے, اور یہ کانفرنس اس کو محفوظ کرنے میں بڑا کردار ادا کرے گی.
تو جو اب یہ اردو جو ہے پھیل کے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے, تو آپ کے خیال میں جو اب یہ اردو کا جو دائرہ ہے یہ وسیع ہو گیا ہے, تو اس سے اردو کے اپنے جو اپنا جو ذخیرہ ہے اس میں بھی کچھ اضافہ ہو رہا ہے, کچھ نئے تجربات, کچھ نئے ظاہرے کے دوسرے ملکوں کے, تو جو ایک برصغیر کا کلچر تھا اس سے بڑھ کے ملٹی نیشنل کلچر بن گیا.
دیکھیے, میرا سب سے رابطہ دو طرح سے ہوتا ہے, ایک تو یہ جو ہے کہ مشاعرے ہو رہے ہیں, اور ایک یہ کہ یہ کانفرنس اور لٹریچر فیسٹیول ہو رہے ہیں. جو لٹریچر فیسٹیول اور کانفرنس ہوتی ہے ان میں سنجیدہ اور تحقیقاتی کام ہوتا ہے, اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان یہ جو ایک نئی راہیں کھلی ہیں اور دوسری بستیوں میں اردو پہنچی ہے, تو وہاں پر اردو کو کس طرح اگلی نسلوں تک اور وہاں کے جو سرمایہ ہے ادبی, اس سرمایہ سے کس طرح منسلک کیا جائے اور استفادہ کیا جائے. اور اب جو اور جو کانفرنسز اور فیسٹیول ہے, ان میں جو مقالے پڑھنے آ رہے ہیں وہ لوگ مختلف ہیں ان سے جو مشاعروں میں شریک ہو رہے ہیں. تو ایک باضابطہ کام اردو کی ترویج و ترقی کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے اور ان نئی بستیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس سے کچھ نتائج برآمد, سنجیدہ نتائج برآمد کرنے کے لیے ہونا چاہیے, وہ مجھے کمزور نظر آ رہا ہے اردو کی طرف. ایسی سنجیدہ کانفرنس سے کی جائے جس میں نئے رجحانات کو اور اس ادب کو اور اس فکر کو جو عالمی اور آفاقی ہے اس پر گفتگو ہو, اور اردو کو اس سے اس دھارے میں لایا جائے جو عالمی ادب کا دھارا ہے. ساؤتھ ایشیا کانفرنس میں میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان سے صرف ایک ڈاکٹر نعمان الحق صاحب آئے ہوئے تھے, اور میں اور حارث خلیل, اور یہاں سے جو اردو کے ادیب بھی تھے وہ تھے جو ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں, مثلا مہر افشا فاروقی وہاں پہ تھی, انہوں نے مجید امجد پر بہت اچھی گفتگو کی. ڈاکٹر شان پیئر جو امریکن ہے, میشیگن یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, انہوں نے گفتگو کی اس طرح یہ ایک اور جو میں نے دیکھی فولیہ فاروقی اردو کی جو اسکالر ہیں, عامر حسین کا حوالہ دوں گی. عامر حسین بہت بڑے ناول نگار اور افسانہ نگار ہیں, گلمو اور ٹرے ان کا, اور ابھی ان کی کتاب آئی ہے سوانس وائف افسانوں کی. تو وہ انگریزی میں لکھتے رہے ہیں, اوریجن ان کا پیدائش کراچی کی تھی لیکن وہ برٹش نیشنل ہے اور انگریزی میں لکھتے رہے, لیکن ان کا پورا جو پس منظر ہوتا ہے ان کی کہانیوں کا وہ ہماری ہی زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ہمارے یہاں کی فضا ہوتی ہے. اور اب جب وہ تقریباً 50-55 برس کی عمر میں تھے تو پھر انہوں نے اچانک اردو میں لکھنا شروع کر دیا اور بہت اچھی کہانیاں اردو میں لکھ رہے ہیں. تو اس طرح اگر ہمارے نئی نسل یہاں کی چلو اردو میں نہیں لکھ رہی ہے, کم از کم اپنے وطن کے اس اوریجن کے بارے میں تو لکھے جہاں سے وہ آئے, اس طرح کی تو تربیت ہونی چاہیے, جوڑنا چاہیے, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اوریجن سے کسی طرح جڑے رہے. ٹھیک ہے زبان یہاں کی مجبوری ہے لیکن روایت اور ماحول تو اپنا لکھ سکتے ہیں اپنے وطن کا. بہت سے لکھنے والے ایسے کہانیاں اور ایسی شاعری کر رہے ہیں جس کا تعلق ان کے دھرتی سے ہے, ان کے ماضی سے ہے.
ڈاکٹر فاطمہ حسن سے گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر فاطمہ حسن کی گفتگو سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں اور یہ مزید کہتی ہیں.
اور ابھی پاکستان میں دو یونیورسٹیز اس وقت کراچی میں, بلکہ لاہور کے لے کے تیسری ہو جاتی لمس ہے, آئی بی اے کا سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے, حبیب یونیورسٹی ہے جنہوں نے آرزو سینٹر لینگویج سینٹر بنایا ہے وہاں. اب جو سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو بچے جا رہے ہیں وہ اپنے ادب میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں, حالانکہ ان کا میڈیم انگریزی ہے, وہاں جو پڑھتے ہیں وہ سب انگریزی میں پڑھتے ہیں, لیکن وہ مقامی اپنے اردو ادب سے میں بھی دلچسپی ان میں پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ یہاں پہ جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ساؤتھ ایشین اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ, اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں, چھوٹا موٹا کورس کریں لینگویج کا. تقریباً ہر یونیورسٹی میں, ہر شہر میں یہاں پہ ایسے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے شعبے ہیں, ان میں ہمارے بچے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟
ہاں جانا تو چاہیے یقیناً, لیکن فی الحال تو رجحان یہی ہے کہ وہ دوسرے شعبوں میں جا رہے ہیں, لیکن ممکن ہے کہ یہ تبدیلی آئے.
یہ غور کرنا چاہیے یہاں کے لوگوں کا. مطلب یہ میں بہت ہمدردی سے کہہ رہی ہوں, میں کریٹیسائز نہیں کر رہی ہوں, میں تنقید نہیں کر رہی ہوں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جتنی توجہ ہم لوگ, ٹھیک ہے مشاعرے کروائے, مشاعرے کی ایکٹیویٹیز بھی اچھی ہے, اس سے ہماری ایک روایت سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن اپنے بچوں میں تھوڑا سا یہ توجہ دیکھیں بچے کس طرف راغب ہو رہے ہیں, اور جو نیا ادب ہے اسے بھی اس کو متعلق کرے. وہ اس پرانی شاعری اور پرانے ڈھب پہ نہیں قائم رہے ہیں, بلکہ ان کی کیا دلچسپیاں ہے, ان کو بتائے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ جدید ادب لکھا گیا ہے جو آج کے حالات سے, جو آج کے دور کی تحریکات سے, جو آج کے بین الاقوامی ادب کے سطح پر لا کے دیکھا جائے تو اس سے کم تر نہیں ہے. ترجمے دیں ان کو پڑھنے کے لیے.
جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. آپ نے ذکر مشاعروں کا کیا کہ وہ زوال پذیر ہوئے اور بتدریج وہ انڈسٹری بن گئے, تو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا نے بھی ادب کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
دیکھیے الیکٹرانک میڈیا تو اب وہ ہو گیا ہے, وہ بھی کارپوریٹ بزنس ہو گیا ہے, اس کو تو آپ چھوڑ دیجیے, لیکن سوشل میڈیا نے کوئی زیادہ بدسلوکی نہیں کی ہے. سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, جہاں بہت زیادہ خراب چیزیں آ رہی ہیں وہاں چند اچھے بھی چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, سب فری ہے. تو میں نے یہ دیکھا, میں خود اسی لیے سوشل میڈیا میں نے استعمال کرنا شروع کیا کہ میں یہ دیکھوں کہ ہمارے اچھا لکھنے والے کہاں اور کیا لکھ رہے ہیں. تو اس سے بڑا اچھا تاثر یہ پڑا کہ یہ ہمارا ادب کا خانہ بالکل خالی نہیں ہے.
اچھا, اب بات کچھ ہو جائے آپ کی انجمن کے بارے میں, جس کی آپ اعزازی سیکرٹری ہیں. ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی وراثت آپ کی, آپ امین بن گئی ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کی مصروفیات کیا ہیں اور انجمن کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یا اس میں نئی روح پھونکنے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہیں؟
112 سال پرانی یہ انجمن ہے, 1903 میں بنی تھی
بالکل,
اور اب 2015 ہے. اور اس عرصے میں اس نے ایک بڑا سفر طے کیا ہے. اردو یونیورسٹی قائم ہو گئی تھی, اس کے اب اردو باغ کی تعمیر کا کام شروع ہوا ہے. ہمارے پاس 5,000 گز زمین کافی عرصے سے تھی, اس پہ قبضہ وغیرہ ہو گیا تھا, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اردو باغ کی تعمیر بہت تیزی سے جاری ہے, اور جس پر ہم نے ہمارے صدر پاکستان ممنون حسین صاحب نے گرانٹ دی ہے, اور ان کے سیکرٹریٹ سے پوری نگرانی اس کی تعمیر کی میں مدد مل رہی ہے. مجھے بڑا تعاون حاصل ہے. اس کے علاوہ گزشتہ سال ہم نے 10 کتابیں, یہ میں گزشتہ سال کا اکاؤنٹ دے رہی ہوں, 10 کتابیں ہم نے شائع کی ہیں نئی. اور اس عرصے میں بہت سارے لیکچرز اور کانفرنس اور مصنفین کو مدعو کرنا اور موضوعات پہ گفتگو, اس طرح کی 26 تقاریب انجمن میں 1 سال کے اندر ہوئی ہیں. ہم لوگ مشاعرے نہیں کرتے, ہم یہ سنجیدہ ادبی پروگرام کرتے ہیں. اگر کوئی شاعر آتا ہے تو شاعر کو بلا کر اسے گفتگو اور اس کی شاعری سنتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے رسالہ قومی زبان چھپتا ہے, اور ہر ماہ باقاعدگی سے یہ بابا اردو نے اسے جاری کیا تھا سن 1948 میں, جب سے یہ ہر ماہ باقاعدگی سے آ رہا ہے اور اب بھی باقاعدگی سے آ رہا ہے. 12 کا 12 شائع ہوا ہے. سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کتابوں کی فروخت. تو گزشتہ سال ہم لوگوں نے جتنی بھی وہاں پہ کتابوں کی نمائش ہوئی, عالمی لاہور میں ہوئی, اسلام آباد میں ہوئی, کراچی میں ہوئی, تو ہم 50% پر اپنی کتابیں نان پروفٹ پہ بیچتے ہیں بیسس پہ. تو 12 لاکھ روپے کی کتابیں صرف انجمن کی کتابیں اور رسائل فروخت ہوئے اس سال کے دوران. یہ کوشش کی ہے ہم نے کہ کتابوں کے جو کلچر ہے, کتاب پڑھنے کی طرف راغب کریں. تو نوجوان کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو اس سلسلے میں بہت متحرک انجمن کے کاموں میں حصہ لے رہی ہے کہ آگے یہ ورثہ ان کو منتقل کرنا ہے. اور ایک انجمن میں ہی گوشہ کتب, گوشہ مصنفین اور چائے خانہ تعمیر کروایا ہے اس انجمن کے دفتر میں, تاکہ لوگ آئیں, بیٹھیں, پڑھیں, گفتگو کریں. اور تقریباً ہر ہفتے ہمارے یہاں ہر سیٹرڈے کو ہفتے کے دن ایک پروگرام صبح کے وقت ہوتا ہے, جس میں اب پل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی صبح کے وقت, اتنے لوگ آتے ہیں. تو یہ سب انجمن اب ایک متحرک ہو گئی ہے. پھر سرکاری سطح پہ بھی اس کو بہت, یہ ایک حالانکہ یہ ایک این جی او ہے, لیکن صدر پاکستان خود اس میں دلچسپی لے رہے ہیں, اور گورنر سندھ اور چیف منسٹر سندھ, ہر طرف سے ہمیں تعاون مل رہا ہے, جو ذاتی رابطے کی وجہ سے ہوا ہے. اور جتنی بھی انجمنیں دنیا میں اور جتنے بھی ادارے دنیا میں اردو کے لیے کام کر رہے ہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ انجمن ان کے لیے ایک ماں کی طرح ہے, کیونکہ یہ پہلی اپنے نوعیت کی انجمن ہے جو 1903 میں قائم ہوئی تھی. مسلم لیگ بھی اس کے بعد بنی تھی.
بالکل صحیح.
تو اس کو ایک مدر انسٹیٹیوشن کی حیثیت حاصل ہے, اور ہمارا یہی رویہ ہے. ابھی مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں ایک امریکن لڑکا ہے, اینڈریو اس کا نام ہے, وہ انجمن ترقی اردو پر پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تو اسے وہ مجھے تلاش کرتا ہوا آیا, اور اب میں نے اس کو وہاں آنے کی دعوت دی ہے. اور یہ عالمی رابطے بنانے کے لیے ہم نے ایک عالمی کمیٹی قائم کی ہے جس میں ڈاکٹر نعمان الحق جنہوں نے جو یہاں ہی بہت عرصے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے اور پھر انہوں نے لمس میں سوشل سائنسز کا جو شعبہ تھا اور پھر آئی بی اے میں آج کل وہ آئی بی اے سے منسلک ہے ان کو چیئرمین بنایا ہے. پھر یہاں امریکن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز کے ڈاکٹر کامران اصدر علی ان کے نام سے آپ واقف ہوں گے وہ اس کمیٹی میں داخل ہیں اور انہی کی دعوت پہ کامران اصدر علی صاحب کی نے ہی امریکن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز نے ہی مجھے دعوت دی تھی یہاں آنے کی. ان کی دعوت پر میں یہاں آئی تھی اس کانفرنس میں. اس کے علاوہ ڈاکٹر شان پیر جو اردو کے اسکالر ہیں اور خاص طور سے وہ ڈیجیٹلائز کرنے میں ماہر ہیں, وہ بہروں کو روس کو ڈیجیٹلائز کر کے سمجھاتے ہیں تو اور اردو ادب پر ان کا بڑی دسترس ہے, وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں. اور یہاں سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے میں نے یہ مدد مانگی ہے کہ انجمن کے پاس جو 60,000 بہت نایاب کتابیں اور رسائل ہیں اس کی لائبریری میں اور 2,500 مخطوطے ہیں جو ہمارے اس وقت نیشنل میوزیم میں امانتاً رکھے ہوئے ہیں. جب اردو باغ کی عمارت تعمیر ہو جائے گی, ہماری اپنی آرکائیو تیار ہو جائے گی تو وہ اس میں لے آئیں گے. تو ان کو ڈیجیٹلائز کرنے میں ہماری مدد کریں, ماہرین کی ضرورت ہے, اکوپمنٹس کی جو اس میں آلات درکار ہے ان کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں کچھ یہاں کے جو ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہے اور ان سے منسلک جو لائبریرینس ہیں ان لوگوں سے رابطے قائم کیے ہیں ہم نے, اور امید ہے کہ یہ جو اس موجودہ دورے کا بہت اچھا نتیجہ برآمد ہو.
روبرو ابھی آپ نے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کی گفتگو سنی. ادبی مجلہ صدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urdu.voa.com.
لیجیے اب پیش خدمت ہے کلام شاعر بزبان شاعر. شاعرہ ہیں محترمہ سیما غزل.
نظم کا عنوان ہے اثاثہ. میں اپنی قیمتی چیزیں بھی اکثر بھول جاتی ہوں, کہیں بھی جا کے ٹھہروں میں کسی کے پاس بھی جاؤں, کبھی ٹیرس کبھی آنگن کبھی کمرے میں بھی اکثر, کچھ اپنی پچھلی یادوں کو کبھی کچھ چاند راتوں کو, اور اکثر ادھ بنے سے کچھ ادھورے خواب کے گچھے وہیں پر چھوڑ آتی ہوں, ہمیشہ بھول جاتی ہوں. وہ میں جو آخری موسم میں تم سے ملنے آئی تھی تو کچھ تارے چمبیلی کی بہت تھوڑی سی خوشبو محبت کے سنہری نرم ریشم سے بنے بے ساختہ جملے یہیں پر رہ گئے میرے. یہاں دیوار پر میں نے چمکتا چاند چھوڑا تھا, ہنسی کے موتیوں کی ایک مالا تھی جو تم نے گفٹ میں دی تھی, یہیں پر رہ گئی وہ بھی. میں ٹھہروں گی نہیں, مجھ کو بس اپنی قیمتی چیزیں ہی لینی ہیں. تمہیں زحمت بہت ہوگی مگر یہ سب مجھے دے دو, تمہارے پاس تو دنیا کے اب سارے خزانے ہیں, میں خالی ہاتھ بیٹھی ہوں, یہی میرا اثاثہ ہے. اور غزل کے چند اشعار ہیں کہ ایک قیامت کا گھاؤ آنکھیں تھیں, ایک قیامت کا گھاؤ آنکھیں تھیں, میرا پہلا لگاؤ آنکھیں تھیں, ایک تہذیب تھا بدن اس کا, اس پہ ایک رکھ رکھاؤ آنکھیں تھیں, ایک تہذیب تھا بدن اس کا, اس پہ ایک رکھ رکھاؤ آنکھیں تھیں, جن کو اس نے چراغ سمجھا تھا, جن کو اس نے چراغ سمجھا تھا, اس کو یہ تو بتاؤ آنکھیں تھیں. بہت شکریہ. اور ایک شعر اس کا کہ راستہ دل تلک تو جاتا تھا, راستہ دل تلک تو جاتا تھا, میں اس کا پہلا پڑاؤ آنکھیں تھیں. جی میم, ایک غزل کے چند اشعار سناتی ہوں کہ ایک گلی میں مڑتے ہی ایک شام سہانی پڑتی ہے, ایک گلی میں مڑتے ہی ایک شام سہانی پڑتی ہے,
اس کے گھر کے رستے میں بس یہی نشانی پڑتی ہے.
واہ واہ کیا چلتا.
بہت شکریہ. پہلے پہل تو سب کچھ اپنے دل میں چھپائے رکھتی ہوں آخر اس کو دل کی ساری بات بتانی پڑتی ہے. جذبوں پر جب برف جمے تو جینا مشکل ہوتا ہے دل کے آتشدان میں تھوڑی آگ جلانی پڑتی ہے. اور وقت ملے تو تم کو بتاؤں کیا کچھ مجھ پہ بیتا ہے میرے اس کے ملن میں پوری رام کہانی پڑتی ہے. اور کبھی کبھی تو سچ مچ اس سے جھگڑا کرنا پڑتا ہے اکثر ایسا ہو جاتا ہے بات نبھانی پڑتی ہے. اور اس کا آخری شعر ہے, بہت شکریہ, اس کا آخری شعر ہے کہ میں ماضی کی جانبیوں بھی لوٹ کے اکثر جاتی ہوں اس رستے پہ آگے جا کر میری جوانی پڑتی ہے.
کلام شاعر بزبان شاعر محترمہ سیما غزل سے آپ نے ان کا کلام سنا. اور اب سماعت فرمائیے تفہیم غالب کے عنوان سے غالب کی غزلوں کی سلسلے وار تشریح. آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 232 کی انگریزی اور اردو میں تشریح کر رہے ہیں.
اس غزل کی خوبی اس کے مضامین کے تضاد میں ہے, اور جس طرح غالب نے ان سب مختلف مضامین کو ایک بحر میں شامل کیا ہے, کیونکہ قافیہ اور ردیف کی جو بندشیں ہیں اس میں بعض دفعہ مختلف خیالات کا اظہار ناممکن ہو جاتا ہے. تو دیکھیے مرزا اسد اللہ غالب نے یہ کس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا. کہتے ہیں منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی, قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی. دس اپیئرنس واز ایکسیپٹیبل ٹو دا اسپلینڈر آف لائٹ فار تھرو یور اسٹیچر اینڈ فیس دا فیٹ آف مینیفیسٹیشن از ریویلڈ. کہنے گے کہ جو تجلی جو تھی, جس کے معنی بریلینس یا اسپلینڈر ہے, اس کو تیری نور جو تھا تمہارے وجہ سے ظہور ہوا, وہ اس کو منظور تھا. منظور سے مراد یہ کہ جب اسپلینڈر کو جو اس کا نتیجہ ہے نور کا, اس کو نور ایکسیپٹیبل ہو, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے مصرے میں جیسے کہتے ہیں قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی, وہ اس لیے منظور تھا کہ جو تمہارے قد اور رخ سے یہ جو ظاہر ہوا مینیفیسٹیشن یا حقیقت خدا, وہ وجہ تھی کہ اس کی قسمت کھل گئی اور اس نے اس بات کو جان لیا کہ اس نور کی سچائی جو ہے وہ کیسی ہے. حمد کے اشعار اکثر دیوان اشعار میں شروع سے لکھے جاتے ہیں. غالب نے یہ نہیں کیا تھا. ان کا پہلا شعر جس کو عام طور پہ لوگ حمد کا شعر کہتے ہیں, وہ حمد کا شعر نہیں ہے, لیکن اکثر جگہ انہوں نے یہ موضوع لے کے آئے ہیں, اور یہ ایک شعر اس موضوع کے لیے بہت مناسب سمجھا جا سکتا ہے. پھر کہتے ہیں ایک خون چکاں کفن میں کروڑوں بناؤ ہیں, پڑتی ہے آنکھ تیرے شہیدوں پہ حور کی. ان اے بلڈ ڈرپنگ شراؤڈ دیر آر ملینس آف اڈارنمنٹس, دا گلانس آف ہوریز از فالنگ آن یور مارٹرز. جو شہید ہو گئے ہیں ان کا کفن ہے, اس پہ خون کے دھبے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھبے ان کی بناوٹ ہیں, اٹریکٹ کر رہے ہیں ہوریز کو, حوروں کو. ایک خیال ہے غالب کا, منفرد خیال ہے. اس کے بعد وہ شعر ہے جو میرے خیال میں بے شمار جگہ کوٹ کیا گیا, استعمال ہوا, اچھا غلط سب طرح سے. کہتے ہیں وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو, کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی. او پریچر یو نیدر ڈرنک نار کین سرو یور وائن ٹو ادرس, ہاؤ گریٹ از یور وائن آف پیراڈائز. غالب کی وائز سے کبھی نہ بنی. یہاں پر بھی وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اپنے ایک جس جو غالب کی سٹائل تھی مزاح کی, اس کا ایک نادر نمونہ ہے. کہتے ہیں کہ تمہاری شراب, جو شراب سے مراد یہاں اس تقریر سے ہے جو وائز کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہ تم پیو نہ پلا سکو, تو پہلے تو یہ سوچیں کہ وہ اپنے جو ان کے مشورے ہیں ان پہ خود عمل نہیں کرتا, نہ تم دوسروں کو سمجھا سکتے ہو اس بات پہ کہ وہ تمہارے اس پہ چلیں. مطلب کہنے کا یہ کہ تمہاری جتنی بھی پریچنگ ہے یا تمہاری جتنی بھی وائز ہیں وہ بالکل ناکارہ ہیں. لیکن یہاں ایک اور انہوں نے ایک موضوع لے کے آئے ہیں جو شراب پیراڈائز میں یا جنت میں ملے گی اس میں نشہ نہ ہوگا, یہ بھی ذکر ہے اکثر. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس شراب میں دوسرے مصرے میں انہوں نے کوشچن کیا ہے, کیا بات ہے, کیا بات سے اچھائی کا اظہار نہیں کیا ہے. یہ انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ یہ ایسی شراب پی جائے جس میں نشہ نہ ہو؟ تو غالباً وہ وائز کو اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر شراب پینی ہے تو وہ شراب پیو جو واقعی جس میں کچھ اثر ہو. جیسا میں نے عرض کیا کہ غالب اور وائز کا کبھی بھی واسطہ اچھا نہیں رہا. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. کیا خوبصورت شعر لکھا تھا غالب نے. یہ دوستی اگر ہے تو یہ ممکن نہیں تھا اس شعر میں کہ دوستی غالب کی ناسے سے ہو جو وائز بن گیا ہے. اس شعر میں مطلب یہ تھا کہ جو دوست ہیں انہوں نے ناسے بن کر کے غالب کو مشورے دینا شروع کر دیے تھے. تو غالب کا اور وائز کا کوئی تعلق جو تھا وہ ممکن نہیں رہا. پھر کہتے ہیں, لڑتا ہے مجھ سے حشر میں قاتل کہ کیوں اٹھا, گویا ابھی سنی نہیں آواز سور کی. دا سلیئر از فائٹنگ ود می آن دا ڈے آف ریزریکشن, وائی ڈ آئی رائز, اٹ سیم دیٹ شی ہیز ناٹ یٹ ہرڈ دا ساؤنڈ آف کلیرین. ایک انتہا ہے ایگزیجریشن کی. یہاں پر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ محبوب کی محفل اور میدان حشر جو ہے وہ تقریباً ایک سا ہی ہے, تو محبوب کو یہ بتانا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ اٹھ کے کھڑا کیوں ہو گیا. جب آپ جو ایک ہے ٹریڈیشنل ڈسکرپشن جو ہے وہ یہ کہ جب سور پھونکا جائے گا تو مردے کھڑے ہو جائیں گے, اسی طرح سے جو عاشق جب وہ کھڑا ہوا تو محبوب نے کہا کہ تم کھڑے کیوں ہو گئے. شاید اس نے آواز نہیں سنی تھی سور کی, کیونکہ اس کے لیے یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ میدان حشر ہے یا میری محفل ہے. اور یہاں پر بھی انہوں نے وہی میرے ساتھ سلوک کیا جو اپنی محفل میں کرتے تھے اگر وہ جانتے بھی تھے. تو یہ تو ایک غالب کے ایک نادر شعر اس لیے کہ اس میں جو انہوں نے مثال دی ہے وہ اتنی اس کی باؤنڈریز اتنی براڈ ہیں کہ اس خیال کو سمجھنا بڑا لطیف بھی ہے اور مشکل بھی ہے. پھر کہتے ہیں, آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج, اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی. اٹس دا ارائیول آف اسپرنگ ایز اے نائٹنگیل ہیز بگن سنگنگ, اے رومر از فلائنگ ان دا وسپر آف گارڈن برڈز. نزاکت شعر کی صرف یہ ہے کہ وہ اڑتی ہوئی خبریں اور اڑتی ہوئی طیور یہ چڑیاں, وہاں انہوں نے یہ مناسبت بنائی ہے کہ ان کی زبانی شاید خبر ہے کہ بہار کی آمد آمد ہے, تو بلبل نے گانے گانے شروع کر دیے ہیں. یہ شعر ان اشعار میں ہے جس میں صرف مضمون آفرینی ہے, یہ بندش ہے, اور انہوں نے صرف اس کو استعمال کیا, اڑتی ہوئی خبر ہے زبانی طیور کی. تو اس طرح سے ایک ٹیکنیکل شعر ہے, گہرائی تو شاید اس میں اتنی نہیں ہے, لیکن بہر ضرور الفاظ کا استعمال بخوبی کیا ہے غالب نے. پہ کہتے ہیں, گوواں نہیں پواں کے نکالے ہوئے تو ہیں, کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. دو دے آر ناٹ دیئر, دے ور ونس تھرون آؤٹ آف دیئر, اے ڈسٹنٹ کنشپ دیئر از ٹو بٹوین دیز آئیڈلس اینڈ کعبہ. ایک زمانے میں کعبہ میں بت ہوا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو سب سے پہلا جو عمل تھا وہ یہ کہ اس کعبے سے سارے بتوں کو نکال کے پھینک دیا گیا. لیکن کہتے ہیں بت نکل تو گئے لیکن وہ رشتہ جو ان کا تھا کعبے سے وہ بہرحال اپنی جگہ ہے, سابقہ ہو یا موجودہ. لیکن یہ بھی سوچیں اس میں کہ محبوب کو بھی اکثر بت سے خطاب کیا گیا ہے, آئیڈل کہا گیا ہے بت کو. تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ موضوع یہ کہ آئیڈل جو ہے وہ بلوڈ ہے, اور حالانکہ آئیڈلٹری بت پرستی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے, لیکن محبوب میں ابھی بھی وہ عادت اور وہ خواہش ختم نہیں ہوئی کہ لوگ اس کو پوجیں. تو کہتے ہیں کعبے سے تو نکل آئے لیکن محبوب جو ہے وہ ابھی بھی اس میں یہ خواہش ہے کہ اس کو بت کی طرح سے پوجا جائے, یہ اس کی خصلت میں ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چاہے بت کعبے میں ہوں یا نہ ہوں, چونکہ وہ بت تھے تو وہ بت رہیں گے, اور ہمیشہ اس بات کی خواہش ہوگی کہ لوگ ان کو پوجیں جس طرح میرا محبوب. پھر کہتے ہیں کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ ایوری ون شوڈ گیٹ دا سیم آنسر. کم آن، لیٹ اس ٹو گو فار این ایکسکرژن ٹو ماؤنٹ سینائی. حضرت موسیٰ جب گئے طور پہ، خواہش کی تجلی نور خدا کی، خدا کا جواب آیا کہ برداشت نہ کر سکو گے. یہاں انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہے کہ ہم بھی چل کے دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ خدا ہر ایک کو ایک ہی جواب دے. میں خیال میں اس میں تھوڑی سی گہرائی یوں پیدا کی ہے غالب نے کہ دوسروں کی شکست جو ہے وہ باعث نہ ہونا چاہیے ہماری کاوشوں کا. ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی قدم اٹھاتے ہوئے غلط طور پہ گر پڑیں. یہاں غالب نے اکثر موسیٰ کی اور کوہ طور کا ذکر کیا ہے، اور اس میں صرف گہرائی جو ہے وہ آتی ہے اس کنیکشن سے کہ موسیٰ کو تو خدا نے گرا دیا، لیکن ہم کو یہ بھی یقین ہے کہ شاید ہم کو وہ ایکسیپٹ کر لے. پھر کہتے ہیں گرمی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کلام میں تلخی ہے، آپ کے مزاج جو ہے بدخو ہیں، لیکن یہ بھی کیا بات کہ جس شخص سے بات کی آپ نے اس نے شکایت کی آپ کی، یہ بھی کیا بات ہوئی. پھر کہتے ہیں غالب گر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی. غالب اف یو ول ٹیک می ود ہم آن دس جرنی آئی ول پریزنٹ دا باؤنٹیز آف دا پلگریمیج ٹو ہز میجسٹی. خطاب بہادر شاہ ظفر سے گزارش ہے کہ ہم کو بھی لے چلو حج پہ، اس کا جو ثواب ہوگا ہم تمہیں سونپ دیں گے. تو آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ جو مضامین کا تضاد ہے، یہ ایک اس میں حمد کا بھی شعر ہے، بادشاہ کی تعریف ہے، اور محبوب کی شکایت ہے، موسیٰ سے مقابلہ ہے، وائس سے جھگڑا ہے، اور بلبل کی نوا سنجی پہ اظہار مسرت ہے. سب ایک ہی غزل کے مختلف اشعار ہیں، اور اس طرح سے غالب نے ایک ایسی بحر اور قافیہ ردیف حور کی، ظہور کی، نور کی ملا کے ایک نادر غزل پیش کی ہے، جس میں جیسا میں نے عرض کیا غالب کی ان غزلوں میں شامل ہوتی ہے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹ بک غزلیں. اس کو پڑھ کے بہت سے شاعر جو ہیں وہ فن شاعری سے مستفید ہو سکتے ہیں.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 232 کی انگریزی اور اردو میں تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. اور اب آخر میں کرشن چند کا ایک افسانہ نیا خزانہ سنا رہے ہیں خالد حمید.
میں اپنے بستر پر بڑے آرام سے لیٹا ہوا تھا اور نیم غنودگی کے عالم میں اپنی پرانی کہانی پڑھ رہا تھا، جس میں لڑکی بہت خوبصورت تھی، محبت بڑی اداس تھی، اور انجام کچھ ایسا تھا اور کچھ ایسا نہیں بھی تھا. بڑی ہی نرم نرم نیم گرم شہد سے بھری کہانی تھی، جو شاید نیم بیداری کے عالم میں لکھی گئی تھی. اتنے میں میرا لڑکا، عمر 6 سال، قد چھوٹا، نیکر پھٹی ہوئی، آنکھیں چمکتی ہوئی، اچھل کر میرے بستر پر آ گیا اور بڑی بے قراری مگر چاؤ بھرے انداز میں مجھ سے پوچھنے لگا، میرا خزانہ دیکھو گے؟ خزانہ؟ ہاں، اس نے کہا، بالکل نیا خزانہ ہے، دیکھو گے؟ میں نے کہا، دکھاؤ، دیکھیں گے، لیکن تمہارا پہلا خزانہ کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، وہ میں نے مالی کے لڑکے بچو کو دے دیا. اتنا کہہ کر لڑکے نے اپنی بند جھولی میرے سامنے کھول دی. سب سے پہلے اس نے ماچس کی ایک ڈبیا نکالی. اس ڈبیا کو اس نے یوں کھولا جیسے تماشا شروع ہونے سے پہلے اسٹیج سے پردہ ہٹایا جاتا ہے. جب پردہ ہٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ ماچس کی ڈبیا کے اندر کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے چھوٹے بڑے ٹکڑے اکٹھے کیے ہوئے تھے. یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا. لڑکے نے میری طرف دیکھا، گویا اسے میری بے وقوفی پر افسوس ہو رہا، مگر اس کی نگاہ میں تیکھا پن تھا. میرا لڑکا مجھے شفقت سے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو یہ موتی ہیں. موتی ہیں؟ ہاں، ممی کی چوڑیوں سے بنائے ہیں. اس کے بعد اس نے خزانے کی ڈبیا کو بند کر دیا اور ایک دوسری ڈبیا نکالی. اس ڈبیا میں بہت سے پرانے نب بھرے ہوئے تھے. ریڈ انک نب سے میں اکثر اپنی کہانیاں لکھتا ہوں اور اکثر ایک کہانی لکھتے وقت تین چار نب استعمال کرتا ہوں اور پھینک دیتا ہوں۔ اصل میں مجھے ریڈ انک نب کی تیز دھار پسند ہے۔ لکھتے وقت ایسا لگتا ہے گویا نب کہانی کے سینے میں اترتا جا رہا ہے، ہلکی پھالی کی طرح کسی انجان اندیکھی دھرتی کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کسان کی فصل کی طرح کہانی بھی دھیرے دھیرے پکتی ہے۔ پہلے اس میں کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر پودا اونچا ہوتا ہے، پھر اسے ہوا اور روشنی ملتی ہے، پھر آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی نوکیلے پتوں پر بالیاں سرسراتی ہیں، تب جا کے کہیں محبت کا ایک دانہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی محبت کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوتا اور ساری دھرتی بنجر رہ جاتی ہے۔ اس بنجر کہانی کے گھاؤ کو ایک افسانہ نگار سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ لڑکی کی ڈبیا انہی پرانے نبوں سے بھری ہوئی تھی جس سے میں نے نئی اور پرانی کہانیاں لکھ دی تھیں۔ اچھی اور بری کہانیاں جو ازل کی طرح پرانی تھیں اور آج کے انسان کی مانند نئی تھیں۔ محبت میں ڈوبی ہوئی کہانیاں، غیظ و غضب سے بھرپور کہانیاں، رنگین بجلی کی مانند چمکتی ہوئی کہانیاں اور بے رنگ پھیکی سیٹھی کہانیاں جیسے بیج اندر سے سڑ جائے اور کہانی کی کوکھ بانجھ ہو جائے۔ لیکن یہ سب اپنی محنت کی کہانیاں تھیں، ان میں میرے خیالات کا درد اور میرے احساس کا پسینہ شامل تھا۔ اس لیے میں نے اپنے لڑکے کے خزانے کے قصے کو بڑی دلچسپی سے دیکھا اور اس سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ لڑکے کو اب میری حماقت کا پورا یقین ہو چکا تھا، اس لیے مسکرا کر بولا، ارے بھائی یہ نب ہیں۔ میں نے پوچھا، ان سے تم کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، کچھ نہیں کرتا، میں ان سے کھیلتا ہوں۔ کیسے؟ وہ بولا، یہ نب ہیں اور یہ ان کا باپ ہے۔ یہ کہہ کر لڑکے نے ماچس کی تیسری ڈبیا کھولی اور اس میں سے ایک مقناطیس نکالا۔ مقناطیس نے ایک نب کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ایک نب آتا تو پھر آہستہ آہستہ باقی نب بھی ایک دوسرے کی انگلی پکڑے مقناطیس سے لگ کر لپٹ گئے۔ بچے نے ہنس کر دیکھا، یہ ان سب کا باپ ہے، یہ نب اس کے بچے ہیں، ایک دوسرے کی انگلی پکڑے قطار میں کھڑے ہیں، سمجھے؟ یکایک میں سمجھ گیا، اتنی کہانیاں لکھنے کے باوجود جو کچھ نہ سمجھ سکا تھا اب سمجھ گیا۔ یوں تو میں جانتا تھا کہ کہانیاں اچھی ہوتی ہیں اور بری ہوتی ہیں، وہ لمبی ہوتی ہیں اور چھوٹی ہوتی ہیں، وہ قسم قسم کی ہوتی ہیں، لیکن اب تک یہ نہیں جانتا تھا کہ سب کہانیوں کا ایک ہی مقناطیس ہوتا ہے جس کے سہارے وہ خلا میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ مقناطیس ہے انسان۔ انسان کے بغیر کوئی کہانی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اب بچے کے خزانے میں بہت دلچسپی معلوم ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا، آگے دکھاؤ اور کیا ہے تمہارے پاس؟ اب لڑکے نے تصویروں کا ایک بنڈل میرے سامنے رکھ دیا۔ پہلی تصویر کسی مہاراجے کی تھی جس کے گلے میں ہیرے جواہرات کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ میں نے لڑکے سے پوچھا، یہ بھلا مانس کون ہے؟ لڑکے نے کہا، یہ گوتم بدھ ہے۔ لڑکے نے شاید اپنی بہن سے کل ہی گوتم بدھ کا نام سنا تھا۔ یہ نام اسے بڑا ہی عجیب اور نیا لگا۔ اس نے جھٹ اس نام کو اس تصویر کے ساتھ چپکا دیا، اور میں سوچتا ہوں کہ کیا برا کیا، اس ملک میں بچے کیا بڑے بھی آج تک مہاراجوں کو گوتم بدھ کی طرح پاک صاف نیک دیوتا کے مانند مقدس سمجھتے ہیں۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ ایک بچے کی غلط فہمی دور کروں، بڑا ہو کر خود ہی سمجھ جائے گا۔ بچے نے ایک اور تصویر نکالی۔ اس تصویر میں خوبصورت مراٹھی لڑکی ایک پوسٹ آفس میں خط ڈال رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، یہ عورت لیٹر باکس میں خط ڈال رہی ہے اور اس کا گھر لیٹر باکس کے بہت قریب ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم کہ اس عورت کا گھر لیٹر باکس کے بہت قریب ہے؟ لڑکے نے میری طرف پھر بے رحم نگاہوں سے دیکھا۔ دیکھتے نہیں ہو، اس کے پاؤں ننگے ہیں، جبھی تو بس گھر سے نکل کر جلدی سے خط ڈالنے چلی آئی ہے، دور جانا ہوتا تو چپل پہن کے نہ جاتی۔ میں نے اپنی خفت چھپانے کے لیے کہا، ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اگلی تصویر نکالو۔ ننھے شرلاک ہومز نے ایک اور تصویر میرے سامنے رکھ دی۔ اس تصویر میں ایک پنجرا تھا، پنجرے میں طوطا تھا، طوطے کے پاس ایک خوبصورت عورت بھڑکیلے کپڑے پہنے اپنے زیورات کا ڈبہ کھولے بیٹھی تھی اور طوطے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عورت اس طوطے کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ بچے نے کہا، یہ عورت اس طوطے سے پوچھتی ہے، بتا میرا موتی کہاں ہے؟ کہاں ہے اس کا موتی؟ بچے نے غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ موتی پنجرے میں نہیں تھا، طوطے نے کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا، ورنہ موتی اس کی جیب میں ہوتا۔ آخر سوچ سمجھ کر بچے نے کہا، موتی طوطے کی آنکھ میں ہے، طوطے نے موتی کو اپنی آنکھ میں چھپا لیا ہے۔ اب تک میں نے بہت سی ایسی کہانیاں لکھی تھیں جس میں انسان نے اپنی آنکھ میں آنسو کو چھپا لیا تھا، لیکن اس طوطے کی کہانی اب تک میں نے نہیں لکھی تھی جس نے ایک موتی کو اپنی آنکھ میں چھپا لیا تھا۔ جانے کب یہ کہانی لکھی جائے، جانے اور کون اسے لکھے گا، لیکن یہ کہانی ایسی ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد پرانی نہ ہوگی، بلکہ طوطے کی آنکھ کی طرح چمکتی رہے گی۔ بچہ اگلی تصویر دکھانے والا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں نے آخر کہا، ننے اٹھو، 9 بجنے والے ہیں، تمہیں اسکول جانا ہے۔ ننے کو جھٹکا سا لگا، مجھے بھی لگا۔ ہم ایسی خوبصورت دنیا میں تھے جہاں اسکول کا نام لینا بھی گناہ تھا، اور اسکول بھی کیسا اسکول، تنگ کمرے، اندھیرے دالان، غریبی کی تلخ یادوں کا مارا ہوا مفلس ماسٹر اور اس کی نفرت اور غصے پر بھرپور چھڑی۔ یہ نفرت جو کہیں دور سے آتی تھی لیکن اترتی ہمیشہ بچوں پر تھی۔ ننا سہم گیا، میں بھی سہم گیا، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری تھی، اسکول جانا بھی ضروری تھا۔ بچے نے میری طرف دیکھ کر بے بسی سے کہا، اسکول نہ جاؤں تو کیا ہوگا؟ ماں نے کہا، تم اسکول کیوں نہ جاؤ گے، آج چھٹی نہیں ہے۔ بچے نے پوچھا، آج کیوں چھٹی نہیں ہے؟ کل بھی چھٹی تھی، پرسوں بھی تھی، آج کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا، روز روز چھٹی نہیں ہوتی۔ وہ بولا، کیوں نہیں ہوتی؟ ماں نے اسے میری گود سے اٹھا کر زمین پر کھڑا کر دیا۔ اب سیدھے اسکول چلے جاؤ، بہانے نہ بناؤ۔ لڑکی نے اپنے سامنے دو بے رحم انسانوں کو دیکھا۔ ہمارے چہروں پر اسے کہیں وہ رنگین تتلی دکھائی نہ دی، نہ وہ لمبے لمبے کانوں والا خرگوش، نہ ننگے پاؤں گھومنے والی مراٹھی لڑکی۔ اس نے بڑی اداسی سے ہمارے دو چہروں کی بے رحمی کو پڑھ لیا اور مایوس ہو کر اپنا بستہ باندھنے لگا، اور اس بستے میں ایسی کتابیں تھیں جو ہمارے چہروں کی طرح سخت اور بے رحم تھیں۔ بچہ بہت کچھ چاہتا ہے، وہ بہت کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اسے بہت کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ بچوں کی دنیا میں ہے، یہ بوڑھوں کی دنیا ہے، اور بے ایمان، بدکار، بدمعاش لوگوں کی دنیا ہے، جس کے منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت۔ وہ بچہ اپنی تصویروں میں اس دنیا کو ڈھونڈتا ہے جو بچوں کی طرح مسکرا سکے۔ اس لیے بچے نے چپ چاپ بستہ باندھ لیا، بغل میں دبا لیا، اپنے خزانے کی چیزوں کو اپنی جیبوں میں ٹھونس لیا اور ہماری طرف دیکھے بغیر پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ بچے کا اسکول بہت قریب تھا، گھر سے اسکول تک آدھا فرلانگ سے بھی کم سڑک ہوگی، جس سے ایک طرف امیر آدمی کے بنگلے کی لمبی چار دیواری چلی جاتی تھی اور دوسری طرف گلی مہر کے پیڑوں کی قطار تھی۔ ان دونوں کے بیچ کی سڑک پر میرا لڑکا چپ چاپ سر جھکائے ہوئے اسکول جا رہا تھا کہ میں نے ایک پیڑ کے پیچھے سے نکل کر اس کا راستہ روک لیا۔ لڑکے نے میری طرف دیکھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، اس سے دھیرے سے کہا، آؤ اسکول سے بھاگ چلیں۔ اسکول سے بھاگنے کی بات ابھی تک بچے کے ذہن میں نہ آئی تھی، یک یک اس کا چہرہ اس خیال کی روشنی سے بھر گیا۔ یہ روشنی اس کی آنکھوں میں چمکنے لگی، اس کے اداس رخسار پھول کی طرح کھل گئے۔ میں اس کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ دیکھ رہا تھا، اس کی حیرت اور پھر امید اور خوشی سے بھرپور راگ سن رہا تھا۔ بچے کا خاموش چہرہ بھی خوشی کے کیسے کیسے گیت گاتا ہے۔ اس نے اچھل کر میری انگلی پکڑ لی، پھر چلتے چلتے یکایک رک گیا، میری طرف سنجیدگی سے دیکھ کر بولا، ماں سے تو نہیں کہو گے؟ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، شش۔ ڈھاک کے ایک پیڑ کے آگے جہاں بہت سے بیروں کے جھنڈ تھے، وہاں ہم نے بستے کو اچھی طرح چھپا دیا اور پھر ہم گھوم کر ایک تنگ سی پگڈنڈی پر ہو لیے جو جنگل سے دور ناریل کے ایک جنگل میں سے گزرتی تھی۔ اس دن ہم بہت گھومے، وہ صبح بہت صاف اور چمکیلی تھی، جنگل میں چاروں طرف سناٹا تھا۔ ایک طرف ہلکی ہلکی ہرے رنگ کی ٹھنڈی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں ننگے پاؤں دھرتی پر چل رہے تھے، کیونکہ میں بھی مراٹھی لڑکی کی طرح جلدی سے ننگے پاؤں ہی گھر سے بھاگ آیا تھا۔ بہت دنوں بعد آج میرے ننگے پاؤں دھرتی پر چل رہے تھے، اور بچپن کے پرانے جانے پہچانے کنکر میرے پاؤں سے گلے مل رہے تھے۔ میرے پاؤں میں ایک عجیب خوشی کا احساس رچتا گیا، اور میں اپنے بچے کو ساتھ لیے جنگل میں دوڑتا گیا۔ بچے کو جنگل کی مسرت بخش روشنی بےحد پسند آئی۔ بولا، یہاں دن ہے؟ میں نے کہا، ہاں دن ہے۔ ہمارے گھر میں بھی دن ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہمارے گھر میں بھی دن ہے، اس وقت سب کے گھروں میں دن ہے۔ اس نے کہا، دن میں رات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، پگلے، دن میں رات نہیں ہوتی؟ لڑکے نے ضد سے پوچھا، تھوڑی سی بھی نہیں ہوتی؟ میں نے پریشان ہو کر کہا، کیا فضول سوال کر رہے ہو، بھلا دن میں رات کیسے ہو سکتی ہے؟ لڑکے نے کہا، اس وقت دن ہے تو ہمارے مالی کے گھر میں رات کیوں ہے؟ میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، اور مجھے اپنے بنگلے کے باہر مالی کا جھونپڑا یاد آ گیا، جہاں دن کو بھی رات ہوتی ہے اور دوپہر میں بھی اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ اور مجھے مالی کا گھر اور بہت سے دوسرے گھر یاد آئے جہاں دن میں بھی اندھیرا رہتا ہے، اور پھر مجھے فلک بوس عمارتیں یاد آئیں جہاں رات کو بھی دن ہوتا ہے۔ ایسا گھر جہاں تھوڑا سا دن اور لمبی سی رات ہوتی ہے، ایسا گھر جہاں تھوڑی سی رات ہوتی ہے اور لمبا سا دن ہوتا ہے۔ شاید یہ بچہ سماجی تجزیہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر بچہ ارسطو اور افلاطون نہیں ہوتا تو وہ ان فلسفیوں کی طرح بھی نہیں ہوتا جو دن میں رات اور رات میں دن کی عجیب و غریب تاویلیں پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بچے کو کسی طرح مطمئن نہیں کر سکتے جو دن میں رات اور رات میں دن دیکھتا ہے اور اس تضاد پر تعجب سے چپ رہ جاتا ہے۔ میں بچے کو سوال کا جواب نہیں دے سکا، کیونکہ میرا جواب بہت لمبا تھا اور میرا بچہ بہت چھوٹا تھا، اور سامنے اب چھوٹی سی ایک ندی آ گئی تھی۔ اس لیے میں نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے ندی کے پار ایک اور اونچے ٹیلے پر لے گیا، جہاں ایک چرواہا بہت سی گائے بھینسوں کو چرا رہا تھا۔ بچے نے ایک دو گائے بھینسیں تو ضرور دیکھی تھیں، مگر اتنی ساری گائے بھینسیں آج پہلی بار دیکھی تھیں۔ اس لیے پہلے تو بڑی حیرت سے ان کو تاکتا رہا اور بولا، یہ سب گائے بھینسیں ہیں؟ ہاں۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ بکریاں ہیں۔ بکریاں؟ ہاں۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ بھیڑے ہیں۔ بھیڑے؟ ہاں۔ میں نے بچے کا تعارف دو تین ننے منے بکری اور بھیڑ کے بچوں سے کرا دیا۔ بچہ ان سے کھیلتا رہا، پھر اس نے ایک بچڑے کو گائے کے تھن سے دودھ پیتے دیکھا۔ بچہ سمجھ گیا، بولا، یہ ماں کا دودھ پیتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ بچے نے پوچھا، اور جو ہمارے گھر دودھ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ انہیں گائے بھینسوں کا دودھ ہوتا ہے۔ اس دودھ کو یہ لوگ بچڑے کے منہ سے نکال لیتے ہیں؟ میں نے کہا، منہ سے نہیں نکالتے، دودھ سے دوہ لیتے ہیں۔ کیسے دوہ لیتے ہیں؟ میں نے چراہے کو چونی دی اور اس نے گائے کو دوہ کر دکھایا۔ نہ صرف دودھ دوہ کر دکھایا، بلکہ اس نے بچے کو اپنی گود میں اس طرح بیٹھا لیا جس طرح وہ گائے دوہتے وقت مٹکی کو اپنے گھٹنوں میں رکھتا ہے۔ پھر اس نے گائے کے تھن کی دھاریں بچے کے منہ میں ڈالی۔ بچے کو بہت لطف آیا، اور جب دودھ کی دھار غلطی سے بچے کے چہرے پر بکھر گئی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے مجھے دھیرے سے کہا، بڑا ہو کر اسی طرح میں بھی چرواہا بنوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہم چرواہے کو بہت پیچھے چھوڑ آئے۔ اب وہاں پہنچ گئے جہاں سے سمندر نزدیک تھا، اور ایک چھوٹا لڑکا جو میرے لڑکے سے 5-6 سال بڑا ہوگا، بڑے اطمینان سے کیچڑ اور پانی میں کھڑا ہو کر کیکڑے پکڑ رہا تھا۔ بچے کو کیکڑے پکڑنے والے بچے کی بہادری بہت پسند آئی۔ کتنے اطمینان سے وہ کیکڑے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا، اس کے سامنے کے دو بازو الگ کر کے انہیں توڑ توڑ کر وہاں سے دھاگے باندھ کر اپنی جھال والی بھوری پیٹی میں ڈال دیتا تھا۔ میرا لڑکا بڑے انعمق سے اس کام کو دیکھتا رہا، اور جب وہاں سے چلے اور بہت دور آگے نکل گئے تو لڑکے نے ٹھنڈی سانس بھر کر مجھ سے کہا، میں بھی بڑا ہو کر کیکڑے پکڑوں گا۔ جنگل میں گھومتے ہوئے، نئے نئے پیڑوں، پھولوں، تتلیوں سے متعارف ہوتے ہوئے ہم لوگ ایک پرانے مندر کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے۔ یہ بہت پرانا مندر تھا اور اس کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، اور وہاں سے آسمان نظر آ رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہمیں پتھر کا ایک بہت بڑا بیل دکھائی پڑا جو مندر کے باہر بیٹھا تھا۔ لڑکے نے کہا، یہ بیل ہے نا؟ ہاں۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا، مندر کے سامنے آرام کر رہا ہے۔ یہ مندر ہے؟ ہاں۔ مندر کیا ہوتا ہے؟ मंदिर में पूजा की जाती है। पूजा क्या होती है? मैं चुप हो गया। उसे क्या बताता कि पूजा किसे कहते हैं, क्योंकि भगवान और खुदा के ख्याल तो बहुत बात की चीज़ है। पहले तो बच्चा दूध पीता है, माँ का चेहरा देखता है, घुटनों के बल चलता है और फिर बोलना शुरू करता है। पहला लफ्ज़ जो हो सकता है वो आपा और माँ और पानी और रोटी के खिलौने के नाम होते हैं और भाई बहनों के प्यार होते हैं। इस नन्ही छोटी सी प्यारी दुनिया में पूजा और भगवान का ख्याल नहीं खुपता। इसलिए मैंने बच्चे से कहा, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आओ अंदर चलकर देखें पूजा मंदिर में कैसी होती है। हम मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर की टूटी फूटी इमारत के अंदर बहुत सी मूर्तियाँ टूटी पड़ी थीं, बंदरों की मूर्तियाँ और हाथी घोड़ों की मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ बेहद ख़राब हालत में दीवारों के आसपास पड़ी थीं। अब उन पर झाड़ियाँ भी उगाई थीं। मंदिर के वश में जहाँ पड़ी मूर्ति को होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ पत्थर का एक कमल फूल बाकी रह गया था, जिसके घेरे के अंदर चिड़ियों ने अपना घोंसला बना रखा था। इस घोंसले के अंदर तीन बड़े ही खूबसूरत अंडे रखे हुए थे, नाजुक नाजुक पीले रंग के तीन अंडे, जिन पर जामनी रंग के धब्बे बहुत ही खूबसूरत मालूम होते थे। बच्चे ने खुशी से चिल्लाकर एक अंडे को हाथ में उठा लिया। बच्चा बेहद खुश था। वो खुशी से उछल रहा था और अंडे से प्यार कर रहा था। वो कभी उसे चूमता, कभी गाल से लगाता और कभी खुश होकर मेरी तरफ देखता, गोया उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उसकी खुशी मुझ तक पहुंची और मेरा दिल भी एक अजीब मसरत व इनबिसात से भर गया। थोड़ी देर के बाद बच्चे ने उस अंडे को उठाकर अपनी नेकर की जेब में डाल लिया। अब दूसरा अंडा उठाने लगा कि मैंने रोक दिया। क्यों? लड़के ने पूछा। ये अंडे हमारे नहीं हैं, ये अंडे इस मंदिर के हैं। लड़के ने दरियाफ्त किया, ये पूजा के अंडे हैं? हाँ, मैंने खुश होकर कहा, ये पूजा के अंडे हैं। इन अंडों को घोंसलों में रख दो, फिर एक चिड़िया यहाँ गाती हुई आएगी और इन अंडों को अपने परों में समेट लेगी और फिर वो गीत गाएगी और गीत गाएगी और गीत गाएगी और मंदिर की टूटी हुई छत से आसमान मुस्कुराएगा। फिर उसके परों का दामन प्यार की सुनहरी खुशी से भर जाएगा। बच्चे ने खुश होकर कहा, तब फिर पूजा पूरी हो जाएगी? हाँ, पूजा पूरी हो जाएगी। बच्चे ने खुश होकर अंडों को वापस घोंसले में रख दिया। उसे ये पूजा बहुत पसंद आई थी। मुझे भी असल में आज ही मालूम हुआ कि पूजा सिर्फ भगवान को नहीं कहते, पूजा माँ को कहते हैं और तख्लीक के अमल को कहते हैं और ज़िंदगी के प्यार को कहते हैं। बच्चा चलते चलते थक गया और मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और चलते चलते उसे परियों के देश की एक खूबसूरत सी ख्वाब की मानिंद धुंधली धुंधली कहानी सुनाने लगा, जिसे सुनते सुनते बच्चा मेरे शाने से लगकर सो गया। फिर वापस आकर मैंने बेरी के झुंड से उसका बस्ता उठा लिया और बाजुओं के नीचे करके मैंने अपने सोए हुए बच्चे का पुरउम्मीद चेहरा देखा और उसके भोले चेहरे में मुझे अपना नक्श नज़र आया और वो दिन याद आया जब मैं इसी तरह एक अंधेरे से स्कूल और एक जालिम उस्ताद के डर से स्कूल से भागा था और फिर मुझे अपनी ज़िंदगी की बहुत सी तलख बातें याद आईं, जिनके गुंजान पुरखार रास्तों से गुजरकर लाखों बच्चों के पांव छलनी हो चुके थे। वो दिन रात की तरह काले थे। वो मोती जिसे लालची तोते ने अपनी आंखों में छुपा लिया था और वो तस्वीर जिन्हें कोढ़ के मारे हाथों ने धब्बेदार बना दिया था। कितनी ही लंबी तलख कहानियाँ थीं जो बचपन के चेहरों पर लकीरों और झुरियों का एक लंबा जाल फैलाती चली गई थीं। कहते हैं कि परियों के देश में हर एक की ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। अगर यह हकीकत है तो मैं उस परियों के देश के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपनी खुशी का इजहार करता हूँ और चाहता हूँ कि इस बच्चे की कहानी हमारी नस्ल की कहानी से मुख्तलिफ हो। उसकी कहानी एक ऐसे ज़माने की कहानी हो जिसमें बच्चा अपना चेहरा देख सके और बच्चों की तरह मुस्कुरा सके। उसके बाद मैं अपने खाबीदा बच्चे को चूम लेता हूँ और उसे कंधे से लगाकर घर की जानिब चल देता हूँ। आज आसमान बहुत नीला है और मेरे सर के ऊपर गुलमहर के फूल खिले हैं।
नया खजाना, किशनचंद के इस अफसाने को खालिद हमीद सुना रहे थे। इसके साथ ही अदबी मुजल्ले सदारंग का ये शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत का तालिब हूँ वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से, मैं हूँ असद नजीर।